بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور دائی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی پانچویں حدیث پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے مذمت بدعت. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم رحمه الله. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم. رواه مسلم وابن ماجه أحمد والنسائي رحمهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من البدعات، اللهم أعذنا من البدعات يا أرحم الراحمين. آمين. اس سے پہلے کہ میں جو آج کا سبق ہمارا ہے پانچویں حدیث اربعی دوری تھی، پچھلے سبق کا بھی چھوٹا سا ایک قرض ہے جو ادا کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روایت کا ہم نے مطالعہ کیا اور اس میں تین جمعے ہم نے لگائے تھے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بات بہت ہی مشکل معاملات ہیں جو بیان ہوئے. اس کا جو آخری جملہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی شخص جنت والوں کو شامل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ جہنمیوں کے شامل شروع کر دیتا ہے، اسی پر بہت بات ہو جاتی ہے اور وہ جہنم چلا جاتا ہے. اس کے برعکس ایک شخص جہنمیوں کے شامل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ آخری وقت میں وہ اہل جنت کے سے اعمال کرتا ہے اور نتیجے کم جنت میں چلا جاتا ہے. اس کا ایک جو توجیہ تھی وہ تو میں کر چکا ہوں، لیکن اسی کا ہم مضمون جو ہے ایک روایت اور آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. یہ ہے حضرت سعد بن سعد سے رضی اللہ تعالی عنہ. وعن سعد بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان العبد ليعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنه، ويعمل عمل اهل الجنه وانه من اهل النار، وانما الاعمال بالخواتيم. متفق عليه، بخاري ومسلم دونوں کی روایت. اس روایت کا ترجمہ کیا ہے کہ کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے چاہیے حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے، اور کوئی شخص عمل اہل جنت کرتا ہے لیکن جہنمی ہوتا ہے. اس لیے کہ اعتبار جو ہے نتیجہ جو ہے وہ آخری وقت کے اعمال کا ہے. زندگی کا آخری حصہ کس کیفیت میں ہوتا ہے فیصلہ کن جو ہے. تو اب یہ وہی مفہوم ہے جو اس حدیث کا ہے. اس لیے کہ میں اس کا جو سبق ہے جو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں مورل لیسن کے ایک کہانی ہم نے پڑھی تھی ابتدا میں میٹرک کے زمانے میں. یہ کہانی کی اس کہانی کا مورل لیسن کیا ہے, اس کے اخلاقی سبق کیا ہے؟ وہ اخلاقی سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کی توفیق دی ہوئی ہے تو اس پر ذرہ نہ ہو, اس پر مغرور نہ ہو جائے, اس پر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو جنتی ہوں ہی اور میرے تو جنت میں جگہ ریزرو کر دی. کیا پتا کیا صورتحال پیش آ جائے, کون سا فتنہ سامنے آ جائے, کس فتنے میں گر پڑے. اور وہ ایک فتنے میں گرے ہوا جو ہے انسان بلا من کسب سیئت واحاطت بہ خطیئت فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اگر ایک بڑا گناہ بھی جان بوجھ کر کیا اور اس پر ڈیرا لگا لیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا اس کے گناہ میں اس کی برائی میں, پھر جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ سے جائے گا. اس کا انجام کافروں کا سب ہوگا جن کے لیے ابد. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو وہ بدکار ہے غلط کار ہے تو اس کی بدی سے جو نفرت ہو اس سے جب تم نفرت ہو کیا پتا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے, بلکہ اس کے لیے دعا کرے اللہ پاک سے قوم ہی بول رہا ہے عالم ہو. انبیاء اور اسی کی سنت ہوئی ہے کہ جو انہیں ایذا پہنچاتے تھے ان کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے میری قوم کو. انہیں علم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, انہیں علم حاصل نہیں ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اس دنیا کے اعمال کا نتائج نتائج وہاں نکلنے والا ہے. یہ دو طرفہ معاملہ ہونا چاہیے کہ کبھی اپنی نیکی پر ذرہ نہ ہو اور یہ نہ سمجھ جائے انسان کہ میں تو ہر حال میں جنت ہوں. اس میں تو ایک انتہائی بات ہے جو حضرت ابوبکر نے فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی تب بھی مجھے یہ امید ہوگی کہ شاید وہ ایک آدمی نہیں ہے. اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے جہنم میں جائے گا تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک آدمی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اس اصطلاح میں بین الخوف والرجاء. انسان کی کیفیت اللہ کے ساتھ بین الخوف والرجاء ایسی رہنی چاہیے کہ خوف بھی رہے کسی حالت میں بھی, آپ کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ گئے ہوں اللہ کے خوف سے بھی خالی نہیں رہ سکتے. اور وہ اسی حدیثوں کے حوالے کیا پتا انجام کیا ہو. فإنما الأعمال بالخواتيم, جو خاتمے کے ہر وقت کی کیفیات ہوتی ہے اصل میں تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بنیاد پر ہوگا. اب آئیے آج کا جو سبق ہے بہت اہم مضمون ہے. اس کی راویہ ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی نہایت چیتی اہلیہ نہیں نجات سے محبوب, اور پھر یہ بہت بڑی صاحب ہے کو کہا صحابہ بھی شمار ہے اور صحابہ بھی ان سے آ کر سوال کرتے تھے, پوچھتے تھے, معلومات حاصل کرتے تھے اور تابعین بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے پردے کے پیچھے. اور تو بھی تو بہن بات ہے کہ ان کا علم بہت کلا ہے. اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی ازدواجی زندگی, جب ظاہر بات ہے کہ وہ زندگی تو دنیا کے سامنے نہیں ہوتی لیکن وہ انسانی زندگی کا حصہ ہے, اس کے بارے میں بھی ہدایت تو درکار ہے. جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کے شکایت کی تھی کہ حضور یہ یہودی جو ہے ہمیں چھیڑتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, یہ تمہارا نبی تمہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں نکالی نہیں دیتا. آپ نے فرمایا کہوں ہاں ہمارا نبی تو ہمیں سنجا لینا بھی سکھاتا ہے. وہ بھی ضروری ہے طہارت ہے, طہارت کی پر تو تمام عبادات کا دار بنا دیں. تو یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ فرماتی کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رب. جس شخص نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات کی جات کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ بات یا وہ عمل مردود ہوگا. یہاں ترجمے کی گنجائش یہ ہے کہ وہ شخص مردود ہوگا یہ بھی، لیکن عام طور پر محتاط انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے فہو مردود، یہ وہ عمل جو ہے مردود ہے. یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت. اور دوسری اسی یہی مضمون آتا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس شخص نے کوئی عمل کیا ایسا جس پر ہمارا معاملہ نہیں تو وہ بھی مضبوط ہے، وہ عمل مضبوط ہے. اب اس کے ذمن میں نے پھر ایک اور حدیث آپ کو سنائی، وہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ کو سنتے ہیں. اس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضور خطبے میں سنواتے ہیں. یعنی خطبے کے شروع میں حمد و ثنا، وہ تو ہر خطبے کے شروع میں ہوتی ہے، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، اب اس حمد و ثنا کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، جان لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، اور تمام معاملات میں بدترین اعمال وہ ہیں جو نئے ایجاد کر دیے جائیں. فَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور جان لو کہ ہر نئی ایجاد کردہ شے، ہر نئی ایجاد کردہ دین کا معاملہ وہ گمراہی ہے. اور اس حدیث کی ایک روایت جو امام نسائی لائے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، فَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہے. یہ آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، یہ خطبہ حضور کا اس کا حصہ ہے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ دو لفظ آئے ہمارے ساتھ، بدعت اور محدث، نفی مانگ جانا. یہ جو دعا دال اور عین کا مانتا ہے، یہ آتا ہے کسی چیز کا بالکل اثر نو آغاز کرتا ہے. اللہ ہے بنی اس سماوات واللہ، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا بغیر کسی شے، اس سے پہلے کچھ نہیں. چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مارکت ادارہ کتاب سب مانتے ہیں، ان کی بعض کتابیں ایسی ہیں جنہیں اہل حدیث جو ہیں وہ نظر انداز کرتے ہیں، اس میں تصوف کا بہت زیادہ پیار ہے. اسی طریقے سے بات کے اصل کسی اور کو کوئی جو ہے امام ہو سکتا ہوں، جیسے اہل تشیعوں کی بات کتابوں سے بہت جو ہے بوری ہے، جیسے کہ سورۃ العنین کی تفضیل شیخین حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقتضاء حضرت تمام صحابہ پر، اس پر پوری کتاب لکھی. یہ رائبہ تشیعوں کو پسند نہیں ہے، لیکن بحثیت مجموعی سب لوگ ان کو مانتے ہیں، تفضیل کرتے ہیں. در حقیقت علوم اسلامی کا مجدد وہ شاہ ولی اللہ دہلوی، قرآن مجید کی طرف لوگوں کو اثر نو متوجہ کرنے والے شاہ ولی اللہ دہلوی، حدیث کا معاملہ ہندوستان میں انٹروڈیوس کرنے والے اگر تھے ان سے پہلے ایک شخص ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، لیکن جس کا بھی جو خدمت کی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی جگہ. ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اسلامی فلسفے کی یہ کتاب ہے، جو اس کا پہلا بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال بھی ہیں، اس اللہ کے دین کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بنیادی طور پر تین ہیں، املاء، خلق اور تدبیر. املاء کے معنی کیا ہے؟ کائنات کو بغیر کسی شے کے پیدا کرنا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، ایکس نہیلو، بغیر کسی شے کے کریشن. یہ ہے املاء. خلق کیا ہے؟ کسی شے سے دوسری شے کو بنانا. آگ بنانی تھی پہلے بنجن بنائے اس آگ سے، یہ خلق. مٹی پانی بنایا جا چکا تھا، اس کے بعد اس سے حیوانات بنائے، اس زمین کے اوپر چلنے والے تمام حیوانات بشمول انسان. تو ایک خلق، خلق یہ ہے کہ ایک شے جو پہلے سے موجود تھی اس سے ایک اور شے بنا دینا، یہ خلق. تو یہ خلق جو ہے انسان بھی کرتا ہے، پہلے کوئی چیز نہیں تھی، نئی چیز ایجاد کر رہی. اسی لیے قرآن میں آیا تھا تبارک اللہ احسن الخالقین، خالقین جمع کر آیا، تمام پیدا کرنے والے اور تخلیق کرنے والوں کو بہترین تخلیق کرنے والا اللہ ہے. لیکن بدیع ایک ہی ہے، ذات بدیع، بدیع السماوات والارض. اب اس نفس سے سمجھ لیجیے، بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی عبادات کے ضمن میں یا ثواب کے حصول کے لیے کیے جانے والے کاموں میں ایسی شے کا اضافہ کر دیا جائے جو پہلے ثابت ہے، جو کتاب و سنت میں نہیں. یہ اجتہاد بالکل دوسری شے، ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا، اب آیا اس میں، اب کیا حکم نکالے گا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے محکمات کے نصوص سے حکم نکالے اور اس پر انتہائی محنت کرے، جو ہم سے اجتہاد بنا اپنے اوپر پوری مشقت لے، یہ اجتہاد. اب مثلا حضور نے فرمایا کہ تصویر بنانا حرام. حضور کے زمانے میں ہاتھ سے بنتی تھی تصویر، کیمرہ نہیں تھا. کیمرہ ایجاد ہوا تو مسئلہ پیدا ہو گیا، آیا کیمرے کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہو گیا، اجتہادات کے اندر اختلاف ہو گیا. چنانچہ بہت سے لوگوں کی اور عالم عرب کے علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ کیمرے کی تصویر پر اس کی حرمت کا اختلاف نہیں ہوگا. علماء ہند جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ اس پر متفق ہے کہ اس پر بھی اختلاف ہوگا، یہ بھی حرام ہے. البتہ کسی سماجی ضرورت کے تحت جو ہے تصویر کھینچنا جائز، مجرموں کی شناخت کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، ویزا کے لیے وغیرہ وغیرہ، میڈیکل کی تعلیم کے لیے خاص طور پر بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو مثالی اشتہار کیا. تو اشتہار جو ہے وہ اور ہے. اسی طریقے سے سائنٹیفک ترقی ہوئی، حضور کے زمانے میں اونٹ پر چلتے تھے، گھوڑے پر چلتے تھے، گدھے پر سوار ہوتے تھے، اور کوئی سواری نہیں، نہ سائیکل تھی، نہ موٹر سائیکل تھی، نہ کار تھی، نہ بس تھی، نہ ہوائی جہاز تھی. اب یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، یہ بدل نہیں. بعض لوگ بہتا بہتی نہ اچھا جی یہ بھی تو پھر اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بدل ہے تو یہ بھی تو بدل ہے، پھر کیوں نہیں تو بوٹوں میں سوال ہے؟ اس کا سوال نہیں. یہ چیز جو ہے یہ کوئی عبادت کا حصہ نہیں ہے، سواب کا اصول ہے اس مقصد پہ جس کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں. اگر آپ دین کی تبلیغ کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، چاہے آپ نے ہوائی جہاز پر سفر کیا ہو، ریل پر کیا ہو، کار پر کیا ہو، کسی پر کیا ہو، اس مقصد پر ہوگا معاملہ. اور چاہے آپ اونٹ پر بیٹھ کے چلے اور برائی کی تبلیغ کرے تو آپ پکڑے جائیں گے. تو دو چیزیں ہیں، سائنٹیفک انوینشن ان کا معاملہ بھی اس سے خارج ہے اور اجتہاد کا معاملہ بھی اس سے خارج ہے. اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ جو عبادات کے نظام میں اور خالصتاً ثواب اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے کوئی کام ایسا ایجاد کیا جائے جس کا کوئی سراغ جو ہے کتاب و سنت میں نہ ہو, وہ بھی درج ہو. اسی کا درجہ بہت آسان, حدث کا درج آتا ہے کوئی شے جو پیش آ گئی پہلے نہیں تھی, حادثہ ہو گیا, اب حادثہ اچانک شے ہو گئی, نہ کسی کے پیش نظر تھا, نہ کسی کا مقصد تھا, نہ کسی کا ارادہ تھا, نہ کسی کی خواہش کی دیکھا گیا. اسی طرح ہم کلام کے ذریعے سے جو بات کہتے ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ بات نہیں تھی, اب میں نے کہی یہ حدیث. اسی لیے قرآن کو کہا گیا حدیث اللہ, فبأي حدیث بعده یؤمنون. اس حدیث قرآن کے بعد اب یہ اور کس شے پر ایمان لائے گئے, اس سے زیادہ مبین شے, اس سے زیادہ واضح شے اور ہدایت دینے والی شے بھی اور ہے نہیں. فبأي حدیث بعده یؤمنون, تو حدیث اللہ کی, حدیث حضور کی, حضور کا فرمان. تو اسی سے لفظ محدث بنا ہے, کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا, یہ محدث. یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اصل میں, بدعت اور محدث, یہ دونوں ان حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہیں, یہ دونوں الفاظ آئے. اب ذرا غور کیجئے سبب کیا ہے بدعت کا. سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے, عبادت اور عبادات کا جو تصور ہے وہ جب غلط ہو جاتا ہے, اس پر تفصیل سے گفتگو میں کر چکا ہوں. عبادت گانے لگ سے پوری زندگی میں ہما وقت ہما تن ہما وجوہ اللہ کی بات, اس کی محبت سے سرشار ہو کر, یہ چونکہ بہت مشکل کام, اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں. اس لیے اللہ نے عبادات نماز روزہ یہ عبادات, تو عبادت ورسس عبادات جب یہ تصور ذہن سے ختم ہو جائے گا اور عبادت کی ہمگیریت ختم ہو گئی تو اب عبادات پر زور بڑھنا شروع ہو جائے گا. سارا نیکی کا جذبہ پوری نیکیت کے ساتھ, اچھی طرح سمجھ لیجیے میرے ایک ایک لفظ, نیکیت کے ساتھ. کیونکہ عبادت کا تصور ہمگیر تصور جو ہے, جانے کا تصور ہے, وہ ذہنوں سے اوجھل ہو گیا. اب نیکی جو ہے وہ ساری مرتکز ہو جائے گی ان عبادات کے اوپر, ان عبادات میں غلوم ہوگا, حد سے آگے بڑھنے کی شکل ہوگی, توازن سے آگے بڑھنے کی شکل پیدا ہو جائے گا. اس لیے اپنا اس کے نشانات کو دوں, آپ ایک کشت میں پانی ڈالتے ہیں, پڑتی ہے ایک انچ دو انچ اس کی اونچائی سے, اسی کو کسی گاڑ میں کسی اس میں ڈال دیجیے وہ دس انچ ہو جائے گی. نئی جو معاملہ ہے دین کا, عبادت کا جب سکڑتا ہے, عبادات میں آ گیا, محدود ہو گیا, تو عبادات میں ظلم پیدا ہو جائے گا, اضافہ ہوگا, نئی نئی چیزیں اس میں شامل کی جائیں گی, اور یہ پورے خلوص سے ہوگا, نیکیت سے ہوگا. یہی تصور ہے جس کے لیے میں نے آپ کو آج سنائی سورہ حدید کی, وہ رحبانیت ابتدعوها, یہ دیکھیے بدعت کا لفظ ہے, ابتدعوها بدعت سے باب ابتعاد ابتداع. یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے بہت نیک لوگ تھے, بہت خدا طرف تقوا تھا, خشیت الہی کا ان پر بہت غلبہ تھا, کیونکہ حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ یہ دونوں ان کے لیے سب سے عظیم شخصیت تھی اور دونوں نے شادی نہیں کی, دونوں انتہائی ظاہر سے انتہائی ظاہر دنیا سے کوئی سروکار نہیں رکھا, لہذا ان کے جو مترین تھے ان کے اندر بھی یہ غلو پیدا ہو گیا. اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے انہوں نے رحمانیت کا نظام بتا دیا, ساری وہ شادی نہیں کریں گے, بس خانقاہ کے اندر پوری زندگی گزارنے, اور ابتدائی تو مانے واقعی تن ان کے یہاں ایسے ایسے سینگ جو کہلاتے ہیں, سینگ سینگ پلا سینگ پلا, ان کے اندر واقعی تن ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے رحمانیت کا حق ادا کیا, لیکن اکثر بیشتر لوگ جو ہے ان کی پابندی پھر نہیں کر پاتے, چاہے تو کر لیا شادی نہیں کروں گا, لیکن جنسی جذبہ تو اندر ہے, وہ ابھر کر آتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب ڈکے ہوا ہے, زوال ہوا ہے مونیسٹسزم کا, اس خانقاہی نظام جو ہے عیسائیوں میں جب اس کا زوال آیا تو پھر کہنے کو راہب خانے ہوتے تھے, راہب مرد راہبہ عورتیں اسلام ہوتی تھیں. لیکن ایک تو یہ کہ عورت اور مرد کا یہ قرب جو ہے یہی ایک قیامت ہے. اب ظاہر بات ہے وہاں پر سب کچھ ہوتا تھا, زنا کاری ہوتی تھی, حرام کے بچے جو ہے ولادت ہوتی تھی, اور ان کے تہخانوں میں ان کے قبریں بنتی تھیں. اور یہ چیز اللہ ہے جو کہہ رہا ہوں, یہ خود ہسٹری آف کرسچن مونیسٹسزم پر کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی بڑی, انہوں نے خود لکھا ہے یہ سارے واپس لیے کہ فطرت کے انتقالوں کے خلاف غیر فطری قدمے لگانا. دریا بہ رہا ہے, آپ اس کے آگے ایسے ہی کوئی چیز بند باندھ دیں تو باندھ دے جائے گی. ہاں پہلے اس کو ڈائیورٹ کیجیے, اس کو روح کو ایک طرف کیجیے, پھر جو زمین بن رہی ہے اس کے آگے آپ جو ہے وہ بند باندھے, اس کو بھی اندراج بنائے. لیکن یہ کہ دریا تو نہیں بنا سکتے. تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے پھر رحبانیت جو ہے یہ اس کا سبب. اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ پھر فرمایا ہمارا آپ کا رعایت دیہ ابتدا کو تو میں نے جب تک یار کیا کہ واقعی ایسے سینج گزرے جنہوں نے پھر نبھایا ساری عمر نبھایا, لیکن بعد میں پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر پائے جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا. برابانیت ابھی پیدا ہوا بات کرنا تھا آگے ہی رحبانیت کی انہوں نے بکٹ کی یاد کرنی تھی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی, انہوں نے خود یاد کر لی یہ بکٹ ہے ہمارا ہمارے آئے تھے. پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر سکتی جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا. حکم الاکثر ہے حکم الکل, کچھ لوگ مستثنا نکل آئے, میں خود مانتا ہوں جنہوں نے وہ رحبانیت کے تقاضے پورے کیے پوری عمر, لیکن یہ اکثریت کا معاملہ نہیں تھا. حکم الاکثر ہے حکم الکل, اکثریت کا جو معاملہ ہوگا اسی پر کل کا اطلاع نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا ہمارا سارے آئے تھے فاتن الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. تو جو لوگ ان میں سے صاحب ایمان ہو گئے یا تھے ہم نے انہیں اس کا اجر عطا کیا, لیکن ان کے اکثر لوگ جو ہیں فاسق تھے. اس سے دو سلسلے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. جو تو ان میں سے حضور پر ایمان لے آئے, ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو بلکہ بارہ حدیث میں آتا ہے دو راہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص کوئی یہودی اور عیسائی حضور پر ایمان لے آئے دو راہ کہ وہ پہلے اپنے نبی کو مانتے تھے اپنی شریعت کو مانتے تھے, آج وہ محمد کو مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی شریعت کے پابند ہو گئے. تو دو راہ فاتن الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. لیکن کم لوگ تھے ان میں سے جو ایمان لائے, ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق فاسق و خالی. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ گویا کہ ماضی ہی کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان راہبوں میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان تھے جنہوں نے پھر پابندی کی اس عہد کی جو انہوں نے کر لیا تھا, تو ہم ان کو آج لگا کریں. لیکن اکثریت کوئی بھی میں نے کہا کثیر منہم فاسقون, ان کی اکثر ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل, غلط کار لوگوں پر مشتمل. اور یہ آپ نوٹ کر دیجیے, یہ حقیقت واقعی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں نیک راہب آخری وقت تک موجود رہے, ختم نہیں ہوئے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے بہرا آئے اس نے حضور کو پہچانا ہے بستر میں. ابو طالب کے ساتھ ایک سجاد کے قافلے میں آپ شام گئے اور وہاں جو ہے بہرا راہب نے ان کو دیکھا اور کہا دیکھیے اس بچے کی حفاظت کرنا, یہودی اس کو نقصان پہنچا سکتے. پہچان اسی طریقے سے آپ کے لیے ہوگا لمبی بات ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جن کا مقام اس درجے میں ہے کہ حضور فرماتے سلمان و منا اہل بیت, سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے, اس کا تو ان کو ہدایت دینے والا یعنی رہنمائی کرنے والا دو راہب تھے, ورنہ وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے جہاں آگ کی پرستش ہوتی تھی. لیکن وہاں سے ان کی فطرت نے انہیں اس بات پر جو ہے آمادہ کیا, انہوں نے چھوڑا اپنے دین کو, اپنے وطن کو, باپ سے نکالا ہوگا, انہیں تو نہیں گئے ہوں گے. جیسے حضرت ابراہیم کے باپ سے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے, اسی طریقے سے پھر آئے اور عیسائیت کی شام کے علاقے میں آتے. عیسائی راہب تھا, نیک تھا, عالم تھا, اس سے حاصل کیا. اب اسے انتقال کا وقت آ گیا تو کہا کہ میرے تو ابھی پیاس جو ہے ان کی اس کو تسلیم نہیں ہوئی ہے, اب آپ کا انتقال ہو رہا, میں اب کہاں جاؤں. اس نے ایک راہب کا پتہ لیا, دوسرے کا وہاں گئے, وہاں بھی اسی طرح. پھر جب ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں, انہوں نے کہا کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ جنوب کی سرزمین, کھجوروں والی سرزمین جنوب کی جانب, وہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. کیا اللہ شہادت کے اللہ تم ان کے قدموں میں پہنچا دے, اس سے ان کی بارہ. تو اس حوالے سے راہبین نے اچھے راہب حضور کے دور تک موجود تھے, اور بہت سے عیسائیوں کے اندر بہت بڑا علم حضور کے دور تک موجود تھا. نجاشی نے جیسے پہچانا ہے سورہ مریم کی آیات سنی, اس نے کہا یہ تو جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے عیسیٰ کے بارے میں, حقیقت میں عیسیٰ اس سے ایک بال برابر تن کا برابر بھی زیادہ نہیں ہے. اور نجاشی ہرکل نے جیسے پہچانا ہے, ابو سفیان سے لمبا مکالمہ ہے, وہ بیان نہیں کر سکتا, وہ گئے ہوئے تھے زیارت کی قافلہ لے کر, ابھی کافی تھے. تو ہرکل نے سن لیا تھا کسی نبی کا ظہور ہوا ہے, وہ دعوت دے رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے, اس نے بلایا کوئی عرب قافلہ آیا ہوا, حجی آیا ہوا, یروشلم پہنچ گئے. وہاں جا کے جو ہے جو مکالمہ ہوا, ایک ایک سوال کرتا جا رہا, ہر چیز کوشچن, جو ایسے کوشچن تھے جیسے وکیل جو ہے نا وہ گرا کر کے حقیقت اندر سے برآمد کراتا, ایسے سوالات سے. وہ ایک لمبی داستان سیرت کی کتابوں میں پڑھ گئے, ساری بات ختم ہو گئی. تو اس نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح ہے, حالانکہ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا بار بار کہ میں جھوٹ بولوں اور محمد کے خلاف بولوں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ میرے ساتھ اور جو عرب آئے ہوئے تھے, کیونکہ وہ تو پورے قافلے کا ایک وقت پہنچا تھا, یہ کیا کہیں گے, اتنا بڑا فرزاد جھوٹ بول رہا تو جھوٹ نہیں بولے, ساری باتیں صحیح تھی. پھر اس نے کہا کہ اگر جو کچھ تم نے کہا ہے وہ صحیح ہے تو میرے قدموں کی جو زمین ہے اس پر قبضہ اسی نبی کا ہوگا, یعنی فلسطین پر, شام پر, وہ آئے گا یہاں پر, اس کا قبضہ ہوگا, اس کی خبر دی. اس حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ رحبانیت کا معاملہ کچھ حقیقی عیسائیت جو ہے وہ کچھ عرصے تک کچھ لوگوں پہ موجود تھی حضور کی بے فکر, اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. سورہ مائدہ کے دو مقامات میں بظاہر ایک دوسرے سے تعارف سے اس کا سبب کیا ہے, حضور کے زمانے میں عیسائی جو ہے اکثر و بیشتر حضور سے صحابہ سے محبت کرتے تھے, معاندانہ اور مخالفانہ رضی عمل نہیں تھا, جیسے ہرکل کا نہیں ہوا, نجاشی کا نہیں ہوا, مخوقف پیٹریارک آف الیگزینڈریا اس کا نہیں ہوا, یہودی دشمن تھے. تو گویا کہ ان میں فرق تھا, اور اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی بڑی سخت دشمنی تھی, بڑی سخت. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کہا گیا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں, وہ آج کے دور کے بارے میں کہا گیا, وہ پیچھے ہی ہوئی ہے, وہ آج کے حالات ہیں. بعضہم اولیاء بعض, اہل ایمان تم یہود و نصارا کو ولی نہ بناؤ, لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء, یہ آج کی بہرحال. تو پہلی بات جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ بدعات کا سبب کیا ہے, جب عبادت کا تصور محدود ہو جائے تو عبادات پر سارا زور ہو جاتا ہے اور اس میں غلو پیدا ہوتا ہے, اور اسی کی آخری شکل رحمانیت. اسی کے ذمن میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں, یہ حضرت انس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ میں سے تین انہوں نے ازواج مطہرات کے حضور کی تھی, ان کے پاس آ کے معلوم کیا عبادت کا معاملہ, عبادات کا معاملہ. حضور رات کو کتنی دیر جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کتنا کرتے ہیں، حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی وغیرہ. اب جب انہیں سال واضح مطالعات میں تو کوئی چھپایا نہیں، حضور کی زندگی جو ہے وہ تو کھلی کتاب تھی، تو انہوں نے سوچا یہ عبادت تو کم ان کے لوگوں کے خیال میں تو یہ تھا کہ حضور قبر لگاتے ہی نہیں ہوگے مصر کے ساتھ. تقالو حاکل آتا، انہوں نے قلیل سمجھا اس کو، لیکن اپنے آپ کو اطمینان دلایا خیر یہ تو حضور کا معاملہ ہے، حضور سے تو وہ گناہ سبب ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہو سکتا، ہم تو گناہ گار لوگ. تو ایک نے کہا میں ساری عمر کھڑا ہوں، ساری رات جو ہے عبادت ہوں. دوسرے کا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہ کروں. تیسرے جگہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں. حضور کو اسلامی گئی طلب فرمایا، اب جواب کلمے کی، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ بہت خطرناک انداز ہے، اس لیے یہ عام بات نہیں کہ حضور نے فرمایا. خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میری بیویاں ہیں متعلق بھی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سن لو، جو میری سنت کو چھوڑے گا ترک کرے گا وہ مجھ سے نہیں. اعلان براہ، اعلان بیزاری کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہی معاملہ ایک بہت مشہور صحابی کا ہوا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دادے عبداللہ عمرو بن العاص، ساری رات کھڑے رہتے تھے، روزہ روزہ نہ روزہ رکھتے تھے، نہ بیوی سے کوئی سروس تھا، نہ دنیا کے کسی اور معاملے سے کوئی سروس تھا. حضور کو اطلاع ملی، طلب کیا، پوچھا یا عبداللہ اولا مخبر اندر کا تحزم اللہ و تقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر بھی نہیں ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور تمہارا بیٹا گزر. بلا یا رسول اللہ، کیا جھوٹ تو نہیں بول سکتے؟ فرمایا کا فرق ہر دن بند کروا ہے، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے. یہ تماشا ہے دراصل، یہ ختم ہوتا ہے جب میں نے بتایا آپ کو عبادات پر غلوم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے خلوص کی. لیکن دوسرا بڑا سبب ایک اور ہے، اس کا سبب جہالت ہے، غفلت ہے. اگر روح عبادت نکل جائے تو اس کے ظاہر پر فارم پر ارتکاز زیادہ ہو جاتا ہے. ایک نماز کی روح ہے، خوشی اور خلو، وہ نہیں رہا، لیکن اس کے جو رسم ہے، رسم کسی کے سلامت، رسم الخط اس کو کہتے ہیں، رہ گئی رسم اگر روح بلادی میں رہے. جب روح نکل جاتی ہے نیکی کی تو اب سارا زور ہوتا ہے ظواہر پر. اب جب سارا زور ہو گیا، ایمفیسس ہو گیا ظواہر پر، تو ظواہر میں پھر اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، تو رسومات کی یاد نہیں ہوتی. اب کسی کے فوت ہونے کے بعد ایک ہی بات ہے جو فرمائی گئی ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، بہت احترام کے ساتھ اسے کندھے پر لے کر قبر قبرستان جانا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، دفن کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، بس اس کے بعد کوئی رسم نہیں. لیکن بڑے چلے جا رہے ہیں، اس کے بعد تیجا، ہندوؤں سے ہم نے لے لیا تیجا، وہ تیجے کو سوئم کر دیا، پرسیم لے آئے ہندی کی بجائے تیجے کی، اور اس میں جو ہے قرآن خانی نام رکھ دیا گیا. یہ رسم جو ہے قرآن خانی وہ سوچی رہتی ہے پاؤں کا، پھر چالیس میں تو ہو رہی ہے قرآن خانی، دس میں تو ہو رہی ہے، پھر اسی برسی بنائی جاتی ہے، یہ کل کی کل بگاڑ. یہ ہے رسومات کا ہی. شادی میں ایک دعوت، ولی میں اس کے علاوہ دعوتیں ہیں، اسراف ہے، تبدیل ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین جو ہیں دولت کو اڑانے والے نمود و نمائش کے لیے شیطانوں کو. تو یہ دوسرا معاملہ ہے, اور اس کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ بیان کی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا کسی قوم کی طرف, اس میں سے اس نبی کے کچھ نہ کچھ حواری اور صحابہ ہوتے تھے, تھوڑے سے زیادہ ہوتے تھے. حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے, حضور کے صحابہ ہزار ہوتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عمل کرتے تھے اس کے حکم پر. یقتدون بامر ویحتدون بسنتی, وہ اپنے نبی سے امر, وہی لفظ فرمایا اس حدیث میں, ماں امر نہ بھاگا, اس امر اس امر کے اندر اگر کسی نے نئی بات کی جاتی تو وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے تھے, سنت پر عمل کرتے تھے. یا خون اب سنت ہی وہ یقون اب امر سمجھا قلوبهم. پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہر نبی کا جاننے والوں میں, پہچاننے والوں میں, ماننے والوں میں ہوا ہے, امت محمد بھی مستثنا نہیں. پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوں گے, یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون, یہاں نوٹ کیجیے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے, کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں. عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کوئی محبت مالا یوں کروں جس کا حکم ہوا نہیں اس پر چلو گا. یہ ہے نظر حقیقت, رسم پرستی اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا, اس پر رضے پر چڑھتے چلے جانا, یہ دوسرا سبب ہے. اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی. اب نماز جنازہ کسی وہ اہمیت نہیں ہوگی, نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے, نہ دعا یاد کرنی ہے, کچھ پتہ نہیں, جا کے کھڑے ہو گئے ہیں, وضو بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن قرآن خانی میں تو جانا ہی جانا. یہ کیوں ہوگا؟ ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی, نماز جنازہ کی, آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا آپ یاد کر لینا تو مشکل کام نہیں ہے. جہاں سے کھڑے ہوں دل سے دعا مانگے, تو جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کم ہو جائے گی, اس کا استقبال ہوگا یا لائق ہوگا, یہ اس کا بدترین نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچائے, محدثات سے بچائے, اور احتسام بالکتاب والسنۃ, احادیث کی کتابوں کے پورے پورے باب تھام لینا اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور خصوصاً عبادات کے اندر توازن, اور عبادات کے ساتھ اصل عبادت کے تصور کو محض نہ ہونے دینا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم وہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.